الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کل تراویح کے اندر سورۃ النساء کا آغاز ہو چکا تھا اور پانچویں پارے کے آدھے سے کچھ زیادہ تک تلاوت ہو چکی تھی آج جو تلاوت ہوئی ہے اس میں سے سورۃ النساء کے پندرہویں رکوع کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر نماز کی اجازت دی ہے عصر نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے ان نمازوں میں جن میں چار رکعتیں ہیں یعنی ظہر کی نماز عصر کی نماز اور عشاء کی نماز کہ اگر سفر کے اندر ہوں سفر جس سے مراد جو ہے وہ شرعی سفر ہے اس کے اندر اگر ہوں 48 میل تقریباً تو ایسی صورت کے اندر آپ جو چار رکعت والی نمازیں ہیں وہ دو رکعت پڑھیں گے اور یہ صرف جو رخصت ہے یہ صرف فرض کے اندر ہے کہ جو رخصت ہے یہ صرف فرض کے اندر ہے بعض حضرات کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ سنتیں نہیں پڑھیں گے سفر کے اندر جو قصر ہے یہ صرف فرض کی حد تک ہی ہے اگر سنت پڑھنے کا موقع ہو تو سنتیں پڑھنی ہوں گی وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے سنت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے واقعتاً مجبوری ہے تو وہ تو سفر کے بغیر بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں فرض کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے مسئلہ فرض کا ہے کہ فرض آپ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو اس میں نرمی دے دی گئی اس میں تخفیف دے دی گئی کہ وہ آپ آدھا پڑھ لیں لیکن سنتیں تو آپ ویسے بھی اگر واقعتاً مجبوری ہو تو انسان سنتیں چھوڑ سکتا ہے تو وہ سفر میں بھی چھوڑ سکتا ہے اور اگر مجبوری نہ ہو تو گھر میں بھی نہیں چھوڑ سکتا اور سفر میں بھی نہیں چھوڑ سکتا یہ غلط فہمی ہوتی ہے بعض اوقات اس سے نکلنے کی ضرورت ہے ساتھ میں نماز خوف کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جہاد کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کی طرف سے مسلسل خوف کی کیفیت ہوتی ہے حملے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر سارے مل کر ایک ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو دشمن کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ حملہ کر دیں اور لشکر کی کیفیت یہ ہے کہ پورا لشکر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام جو ہے وہ دو جماعتیں نہیں کرنا چاہتے تھے دو الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے پورے لشکر کو ایک حصہ جو ہے وہ کافروں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ نماز کے اندر شریک ہو جائے اگر دو رکعت والی نماز ہے تو ایک رکعت ایک حصے میں پڑی وہ جا کے پھر کافروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ آ کر جو ہے وہ یہاں کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسری رکعت کے لیے اسی طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے اپنے اس کو تو یہ جو صورتحال ہے اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے کہ خوف کی حالت میں اس طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ہے اس کے بعد یہ فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو قیام و قعود و علی جنوبکم کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی نمازوں کے بعد یہ جو اذکار ہیں ان کی بڑی اپنی ایک فضیلت ہے اور بڑی اپنی ایک تاثیر ہے ہر فرض نماز کے بعد عموماً بہت جلد بازی ہوتی ہے ہمارے یہاں اور فرض نماز کے بعد فوراً بھاگنے والی بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے فرض نماز کے بعد جو اذکار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان اذکار کا کم از کم جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے ان دعاؤں کا جو ہے وہ کم از کم اہتمام کرنا چاہیے اسی آیت کے اندر آگے چل کے وہ مشہور جملہ جو آپ نے کئی جگہوں پہ لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا مساجد کے اندر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز جو ہے وہ مومنوں کے اوپر فرض ہے لکھی ہوئی وقت کے ساتھ اس کا وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے طے ہے تو ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے ہر نماز کو اس کے اندر فجر بھی شامل ہے اور اس کے اندر وہ نماز بھی شامل ہے جس میں کاروبار اپنے پیک پہ ہوتا ہے ہر نماز کا بہرحال وقت طے ہے اور اسی وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے ہی خلاف کرتا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے ہی خلاف کرتا ہے یعنی گناہ کا اثر ہمیشہ انسان کی اپنی ذات پہ پڑتا ہے، اگر وہ سمجھنے والا ہو اور غور کرنے والا ہو تو گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہی کی طرف جاتی ہے، اس کے اثرات اصل میں بعض بزرگوں سے سنا، کوئی فرماتے ہیں کہ اصل میں ہر گناہ جو ہے نا یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور جہنم جو ہے وہ آگ ہے، تو آگ انسان کی زندگی میں بھی آتی ہے اصل میں مختلف انداز سے، آگ کی وجہ سے جو جلن اور جو درد اور ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، اگر جل جائے تو کس کیفیت میں ہوگا، تو وہ کیفیت انسان کے اندر آتی ضرور ہے، الا یہ کہ کوئی گناہوں کی وجہ سے اپنے مزاج کو ہی خراب کر لے کہ اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک عام مسلمان کا معاملہ یہی ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کوئی پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ورنہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا، پھر تیسرا کرتا ہے تو تیسرا، پھر چوتھا کرتا ہے تو چوتھا، اس طریقے سے وہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اس کو خیر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اب اس کو حق اور باطل میں فرق سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اب یہ باطل ہی کی طرف چلتا چلا جائے گا، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسا موقع آئے کہ دل کے اوپر مہر لگ جائے اور پھر دل جو ہے وہ حق بات کو قبول نہ کرے، اس وجہ سے بار بار جو ہے وہ توبہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ اگلے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتے ہیں، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہیں جس کے لیے چاہیں معاف فرما دیں۔ اس کے بعد اگلی آیت چند آیات کے بعد فرمایا کہ شیطان نے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر لعنت فرمائی تو کہنے لگا وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، میں ضرور آپ کے بندوں میں سے کچھ حصہ لے ہی لوں گا، کچھ بندوں کو گمراہ کر ہی دوں گا، کیا کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں تمناؤں میں مبتلا کر دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ میں انہیں کہوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو وہ چوپایوں کے جانوروں کے کانوں کو کاٹ ڈالیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ میں ان سے کہوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تبدیل کر دیں گے، اللہ کی تخلیق کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ یہ جو جملہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے، اس پر بڑا غور کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی تخلیق کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں۔ بعض بزرگوں سے سنا کہ جو لباس چل پڑا نا کہ مرد حضرات جو ہے وہ اب آج کل وہ لباس پہن رہے ہیں جو کہ زمانے میں خواتین پہنا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اسی طرف جا رہے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا، تو اگر کوئی مستقل بنیادوں پر رات کو کام کے لیے کر دے اور دن کو آرام کے لیے کر دے تو یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اصل میں شیطان نے سجھایا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نظام بنایا اس کے اندر تو رات آرام کے لیے ہے وجعلنا اللیل لباسا اور دن کام کے لیے وجعلنا النہار معاشا، لیکن بعض اوقات شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے سمجھانے سے جو ہے، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، اور انسان جو ہے وہ الٹے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے، پھر گھریلو معاملات بھی خراب ہوتے ہیں، اور بہت کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یعدہم ویمنیہم، شیطان لوگوں سے وعدے بھی کرتا ہے اور ان کو تمناؤں میں آرزوؤں میں بھی مبتلا کرتا ہے، لیکن وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جو وعدے ہیں نا وہ دھوکہ ہی ہیں، شیطان کے جو وعدے ہیں وہ دھوکہ ہی ہے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، انسان شیطان کے پیچھے جاتا رہتا ہے، آخر میں جو ہے وہ جہنم کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک عمل کوئی مرد یا عورت کرے گا ایمان کی حالت میں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو اس قرآن نے ایک تقسیم کی ہے کہ مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت کے اندر ہر ایک نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اگر مرد اچھے عمل کریں گے تو وہ آگے جائیں گے، اگر خواتین اچھے عمل کریں گی تو وہ آگے جائیں گی، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے ہے کہ چاہے مرد ہو عورت ہو جو نیک کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، بنیاد جو ہے وہ مرد اور عورت پر نہیں ہے، بنیاد جو ہے وہ نیک کام کرنے پر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی وہ ہوا مؤمن، آخرت میں یا جنت میں داخلے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ظالم تو نہیں ہے، دنیا ہی کے اندر بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا. کوئی کافر جو ہے، کوئی اللہ کو نہ ماننے والا جو ہے، وہ بہت اچھے اچھے کام کرے، ٹھیک ہے، اس کے کاموں کی جو ہے وہ پذیرائی اللہ پاک اس طرح سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کو نعمتیں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں جنت میں جانے کی شرط یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے، وہ ہوا مومن، اس کا مومن ہونا جو ہے وہ کیا ہے، شرط ہے. اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کبھی کبھار میاں بیوی کے تعلق میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی مسلسل چلتی رہتی ہے، اور عورت کے پاس آپشن تو ہے نہیں، شوہر کے پاس تو آپشن ہوتا ہے طلاق دے دی، فارغ کر دی، عورت کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو کہتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے حد سے تجاوز کا یا بے توجہی کا معاملہ ہو، اعراض کا معاملہ ہو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحَا، کہ وہ آپس میں کمپرومائز کر لیں، صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خَيْر، صلح کر لینا ہی بہتر ہے، صلح کر لینا ہی بہتر ہے. یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، جبکہ اس کی تشریح کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر ان کا آپس میں اسی پر صلح ہو جائے کہ بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر جا کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، شوہر الگ بیوی الگ، یعنی نکاح ختم ہو جائے، تو ذہن میں تو آئے گا کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا، اس عورت کا کیا بنے گا، اس مرد کے بچے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اگر صلح کی کوشش کی، خیرخواہی کی کوشش کی، اس کے بعد یہی سمجھ میں آیا کہ یہ آپس میں نہیں چل سکتے ہیں، ان کا ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فرما رہے ہیں یغنی اللہ کلم من ساعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس مرد کے لیے بھی اس سے بہتر انتظام فرما دیں اور اس عورت کے لیے بھی جو ہے وہ ان سے بہتر انتظام فرما دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ پورے خدا کے خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اس معاملے کو کیا جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ صرف اپنی خواہشات کے لیے اگر اس طرح سے کریں گے تو جس طرح ہمارے گھر معاشرے کے اندر گھر ٹوٹتے ہیں اور دونوں طرف برائی آتی ہے، ویسے ہی آئی. ہاں، لیکن اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر ان کے لیے پیدا فرما دیں گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی رکوع میں ایک ایسا ارشاد فرمایا ہے جو ہمیں بہت اچھی طرح سے بار بار اپنے دماغوں میں زندہ کرتے رہنا چاہیے کہ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم سب کو ختم کر دیں، ویاتی بآخرین، دوسرے لے آئیں، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری قدرت حاصل ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مت سمجھے نا کہ تم نے مسلمان ہو کے کوئی اللہ کے اوپر احسان کیا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ختم کر دیں، دوسرے لے آئیں. من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو کیا کیا جائے، درست کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرما دیں گے اور آخرت بھی عطا فرما دیں گے. جیسا کہ ایک اور آیت کریمہ کے اندر فرمایا من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا تو دنیا تھوڑی سی دے دیں گے لیکن آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے تو بھاگ دوڑ کرے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرے اور اس سے نظر انداز کرے، یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے. اگلے رکوع کی پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والوں، انصاف پر قائم رہو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ رہو، ولو علی انفسکم، اگرچہ اپنے آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اول والدین، یا اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین، اپنے رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. یہ اصولی بات ہے کہ انصاف کی بات کرو چاہے اپنے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے اوپر یا اپنے قریبیوں کے اوپر کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو انصاف کو جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو اپنی دانش میں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے سیو کر لیا یا ان کو فائدہ پہنچا دیا، حالانکہ وہ فائدہ عارضی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے نقصان اس کے لیے مستقل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ معاملہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ دیکھا جائے، اور جہاں نظر آئے کہ اپنی غلطی ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جب انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب غلطی انسان سے ہو گئی یہ ایک غلطی ہے، اس کو تسلیم نہ کرنا یہ دوسری غلطی ہے۔ تو پہلی غلطی تو چلے ہو گئی تھی، کسی بھی وجہ سے ہو گئی، لیکن اس کو جو تسلیم نہیں کر رہا نا یہ ایک اور غلطی کر رہا ہے انسان، جس کی وجہ سے غلطیوں پر غلطیاں ہوتی جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے حقیقت آ جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں دیر نہ لگائے، کیونکہ جب غلطی تسلیم کرے گا تو آگے کے معاملات کو بہتر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ولو علی انفسکم، سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگرچہ اپنے خلاف گواہی جاری ہو تو بھی، اول والدین والدین کے خلاف ہو، اول اقربین رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما، معاملہ مالدار کا ہو معاملہ جو ہے وہ فقیر کا ہو، اللہ تعالیٰ کا تو دونوں سے تعلق ہے، غریب سے بھی اللہ کا تعلق ہے، امیر سے بھی اللہ کا تعلق ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان تعدلوا کہ کہیں تم انصاف چھوڑ دو، کہیں تم انصاف چھوڑ دو، تو ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرو، انصاف کے دامن کو پکڑے رہو۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالی نے کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم یہ دیکھو یہ سنو کہ آیات اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، یُکْفَرُ بِهَا، اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کو شروع کر دیں، انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے پاس بیٹھے رہے تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو۔ بڑی خطرناک بات ہے، تھوڑا سا آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ موجودہ زمانے کے اندر اللہ کی آیات کے مذاق اڑانے کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پہ جن کا ذہن لبرل ہوتا ہے، اور وہ لبرل کا مطلب یہ رہتا ہے کہ جو چاہو کہہ دو، چاہے اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہاں بعض اوقات صرف خاموشی سے سنتے رہنا اور اس کو برا بھی نہ سمجھنا، یہ اس کے اندر آئے گا، یا کسی ایسے آدمی کا پروگرام دیکھنا کہ جس کے اندر جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا، قرآن حدیث کے آیات کا حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور انسان بالکل ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر رہا ہے، تو اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے انکم اذا مثلہم، پھر تو تم بھی ان کی طرح ہو۔ ایسا جب موقع ہو تو کیا کرنا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، مسلسل اس پہ نہیں بیٹھ، ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر جرات دی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اقدام کیا جائے، اگر جرات نہیں ہے روک نہیں سکتے ہیں تو پھر وہاں اس کو برداشت کرنا جو ہے یہ غلط بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ انکم اذا مثلہم، تم بھی پھر انہی کی طرح۔ اگلے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خادعہم، حالانکہ وہ اللہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَى، تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، خدا نہ خاصا ہماری کیفیت یہ ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم منافق تو نہیں ہیں، اللہ نہ کرے، نماز میں تو بڑی سستی ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی، بڑی کسی طرح سے کھینچ تان کے ہم جو ہے وہ آخری رکعت میں اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ سستی ہے نا، نماز میں سستی کی تو صورت ہے یہ۔ بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن مجبوری نہ ہو اور پھر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ابھی تو نماز ختم ہونے میں کافی دیر ہے، چلے جائیں گے، کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، بس یہ اس کو جو مؤخر کرنا ہے، تو یہ منافقانہ صفت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کرتے ہیں، یراؤن الناس، پھر دکھلاوا بھی کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو تو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی نماز میں بھی اللہ بہت تھوڑا یاد آتا ہے، مذبذبین، ہمیشہ شک میں رہتے ہیں، بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف پورے ہو پاتے ہیں نہ اس طرف پورے ہو پاتے ہیں، یہ منافقوں والی صفت ہوتی ہے، اور یہ آج کا میڈیا یہ کام کر رہا ہے اصل میں، کہ لوگوں کو اپنے دینیات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کر رہا ہے، شکوک، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک عالمی تحریک ہے، پوری عالمی تحریک ہے کہ سب لوگوں کو اپنے اپنے عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کر دو، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ ہندو، جو بھی ہو، ان کو اپنے عقائد کے بارے میں پکا مت رہنے دو۔ یہ ایک عالمگیر تحریک ہے جو ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے، اور مسلمان جو ہے اس کا کیا ہو رہے ہیں، شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں منافقت کی طرف لے جائے گا، آخری یہی ہوگا کہ انسان ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوگا اور دل کے اندر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے عقائد کے معاملے میں انسان کو ذرا ٹھوس ہونا چاہیے، عقائد کو سیکھا وہاں سے جائے جہاں اس کی اصل جگہ ہے، ہر ایرے غیرے سے نہ سیکھا جائے، ورنہ پھر مسائل ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے عقائد کو کیا کیا جائے، لیا جائے، اور جب لے لیا جائے پورے شرح صدر کے ساتھ، تو پھر اس پہ انسان کو کیا ہونا چاہیے، مکمل اطمینان ہونا چاہیے۔ پانچویں پارے کے بالکل آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے پیار سے فرمایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے، ان شکر تم، اگر تم شکر ادا کرو، آمن تم، اور اگر تم ایمان پر جمے رہو، وکان اللہ شاکرن علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شکر بہت بڑی اہم چیز ہے، بہت اہمیت والی چیز ہے۔ شیطان نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یہ اپنے منصوبے کا اعلان کیا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، تو وہاں یہی فرمایا تھا، کہا تھا کہ ولا تجدوا اکثرہم شاکرین، انسانوں میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو یہ شکر جو ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہے، اور انسان اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ ہمیں بھی شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے، اور شکر اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ زبان کا شکر تو یہی ہے کہ کوئی بھی نعمت میری، انسان نے کہہ دیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے نعمت عطا فرمائی۔ دل کا شکر یہ ہے کہ دل کے اندر بھی احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ان دونوں سے بڑھ کر جو اصل شکر ہے، وہ عمل کا شکر ہے کہ جو نعمت جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس نعمت کو اسی کام میں لگایا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، بینائی دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ صلاحیت وہاں لگائی جائے جہاں اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور وہاں نہ لگائی جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ کان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنوائی دی ہے ہمیں، تو وہاں سماعت استعمال کی جائے جہاں سماعت کرنے کی اجازت ہے، اور وہاں نہ استعمال کی جائے جہاں اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمام نعمتوں کا معاملہ ہے۔ چھٹے پارے کے بالکل شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اصل میں منافقوں کے بار پیچھے بہت ساری برائیاں بیان فرمائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ آگے فرمایا الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، تو وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اگر بیان کرے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے عام حالات کے اندر برائیوں کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہم قیمتی بات ہے، اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن ہم اپنے کانٹیکسٹ میں اگر اس کو لیں تو آج ہماری کیفیت بھی کچھ یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت کہیں سے بھی کوئی کسی کی نیگیٹو چیز مل جائے، اس کو جو ہے وہ پھیلا دینا، اس کو خوب جو ہے اس کا چرچا کرنا، دینی مزاج نہیں ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کام کو اور زیادہ آسان کر دیا، اور بس ملنی چاہیے کوئی بات، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا حال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی خدا نخواستہ بات مل بھی گئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آگے پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگلے رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے کتاب نازل کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ فقط سألوا موسى اکبر من ذلك، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی بات کا تقاضا کیا تھا، کہنے لگے فقالوا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں صاف صاف خدا کو، اللہ کو دکھاؤ، کہاں ہے اللہ تعالیٰ، یہ اتنے بدتمیز ہیں۔ تو یہ جب یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، تو آپ سے اگر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ان کے اوپر کتاب نازل کریں، تو آپ پریشان نہ ہو۔ پھر کئی سارے ان کے جرائم گنوائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ فبیما نقضہم میثاقہم، اپنے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، یہ کہا کہ ہمارے دلوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ الزام لگایا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے, حالانکہ ان کو قتل نہیں کیا تھا, سولی نہیں دی تھی, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ظلم کرتے رہے اور کیا کہتے ہیں سود کھاتے رہے, حالانکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا, لوگوں کا مال نہ تھا اس طریقے سے کھاتے رہے. یہ سارے ان کی برائیاں یہودیوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر گنوائی ہیں. مقصد وہی ہے, پچھلی قوموں کے تذکرے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان تمام بری باتوں سے دور رکھیں. اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں حد سے تجاوز مت کرو, غلو فی الدین مت کرو, ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں صرف حق بات کرو, انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتو, عیسی ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا کلمہ ہے, القاها الی مریم, جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا, وروح من, اور اللہ کی طرف سے ان کے اندر روحانیت ہے, فآمنوا باللہ ورسلہ, اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, ولا تقولوا ثلاثا, اور یہ مت کہو کہ تین خدا ہیں. جانتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر ٹرینیٹی کا تصور ہے, یعنی تین خداؤں کو وہ ایک مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور روح القدس کو بلا کر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ تین ایک ہیں, ایک گھن چکر ہے جو کسی بھی طرح سے ان سے سولو ہوتا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ اس کے قائل ہیں کہ تین مل کر جو ہے وہ ایک ہے. توحید کہتے ہیں, ہم توحید پرست بھی ہیں لیکن ہماری توحید ایسی ہے کہ تین مل کر ایک ہے, تو بالکل ایک غیر معقول بات کرتے ہیں, اور جو بھی عقل کے پیمانوں پر اس کو تولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قابو میں آتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات مت کرو, انتہو خیر لکم, اس سے رک جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, اللہ تو صرف ایک ہے, سبحانہ, وہ ہر عیب سے کیا ہے, پاک ہے, ان یکون لہ ولد, اور اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے, اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کو کوئی مجبوری ہوتی ہے, جس کو کوئی کام لینا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی کام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ ہے آسمان زمین میں سب کچھ اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور کاموں کو بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تو یہ ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, مسیح جو ہیں وہ ہرگز اس بات سے پیچھے نہ ہٹیں کہ وہ اللہ کے بندے بنے. تم کہاں ان کو اللہ بنا رہے ہو, تم کہاں ان کو رب بنا رہے ہو, خود مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے بندے بننا چاہتے تھے. ولل ملائکۃ المقربون, اور جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں, وہ اس سے اوپر نہیں جانا چاہتے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ ہی, جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا, وہ اعراض کرے گا, وہ استکبر تکبر کرے گا, فسیحشرہم الیہ جمیعا, اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع تو کرنا ہے, پھر پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون غلطی پہ تھا. سورۃ النساء کی آخری آیت کے اندر پھر خواتین سے متعلق اور میراث سے متعلق گفتگو فرمائیے کہ یستفتون, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, قل اللہ, آپ فرما دیجئے, یفتیکم فی الکلالہ, کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے معاملے میں آپ کو یہ حکم دیتے ہیں. کلالہ میراث کا ایک خاص انداز ہے, اس کو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ ان امرؤن ہلکا, اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے, لیس لہ ولد, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, ولہ اخت, صرف ایک بہن ہے اس کی, تو اب اس بہن کو میراث میں کیا ملے گا, فلاح نصف ما ترک, فرمایا کہ اس کو جو ہے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا ملے گا اگر ایک بہن ہے. وہو یرثھا, اگر صورتحال اس کے برعکس ہو کہ بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور اس بہن کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, والدین بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, صرف ایک بھائی ہے, تو اس کو کیا ملے گا, تو کہتے ہیں وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد, وہ بھائی جو ہے وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی اس لڑکی کی اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ, اگر لڑکیاں بہنیں ہوں اور دو ہوں, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ, تو بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا دو تہائی ان کو ملے گا, مِمَّا تَرَكَ. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً, رجالا ونساء، اور اگر بھائی بہن دونوں مشترک ہوں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر لڑکے کو جو ہے وہ دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان فرماتے کہ کہیں تم راستے سے بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اس پر سورۃ النساء مکمل ہوتی ہے. سورۃ النساء کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ احکامات انسان کی زندگی سے متعلق ہیں. کبھی اس کے لیے وقت نکال کے تفصیل سے اس کو پڑھنے کی ارادہ ابھی سے فرما لیں، تاکہ جو ہے وہ یہ احکامات ہماری زندگی کے اندر بھی زندہ ہوں. اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ المائدہ. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اور اس سورت کا نام سورہ مائدہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے آخر میں جا کے یہ قصہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے ماننے والوں نے یہ درخواست کی کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی کیسے مطالبہ کر رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مرضی جو چاہے معجزہ نازل فرمائے، لیکن یہ مناسب انداز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اگر مطالبے پر کوئی معجزہ نازل فرمائے اور پھر لوگ نہ مانے تو پھر مہلت نہیں ملتی ہے، پھر فوراً عذاب آتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے معجزے آتے رہتے ہیں، مان لیا نہیں مانا چلتے رہتے ہیں، مہلت ملتی رہتی ہے. لیکن اگر مانگ کر کوئی معجزہ لیا اور پھر نہیں مانا تو پھر فوراً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اس وجہ سے پسندیدہ چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، بس ہمارا دل اور مطمئن ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ ٹھیک ہے ہم نازل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو نہیں مانے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. پھر ان کے لیے آسمان سے جو ہے وہ مائدہ نازل کیا گیا. اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے، اور مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی احکامات بیان فرمائے گئے بہت زیادہ. سب سے پہلی آیت کے اندر جو حکم بیان کیا گیا اس کو ہی آج اگر ہم یہاں سے پکڑ کے اٹھ کے چلے جائیں تو بھی بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ یہ سرمایہ ہوگا. آج کا خلاصہ تراوی کا، یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کرو. اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو، جو بھی تمہارے کانٹریکٹس ہوں ان کو پورا کرو. یہاں پہ کسی مخصوص کانٹریکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر کانٹریکٹ کو اپنے کیا کرو، پورا کرو. ایک کانٹریکٹ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرے تمہارے کانٹریکٹ بندوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، ان کو کیا کرو، پورا کرو. کبھی اس میں پیچھے مت ہٹو، الا یہ کہ مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس جو کمٹمنٹ ہو گئی ہے اس سے پھر ہمیں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ چوپائے حلال کیے ہیں، ان کو تم کھا سکتے ہو، سوائے ان کے جن کے بارے میں خود قرآن کریم میں آ گیا ہے کہ وہ نہیں کھا سکتے، تو وہ نہیں کھا سکتے ورنہ کھا سکتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ احرام کی حالت میں جب انسان حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے تو بہت ساری پابندیاں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں. ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا. ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے جیسے خوشبو والی چیز نہیں استعمال کر سکتے، تیل نہیں استعمال کر سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، سلے ہوئے جوتے نہیں پہن سکتے. سب جانتے ہیں لوگ احرام کے اندر یہ پابندیاں ہوتی ہیں. ساتھ میں یہ بھی پابندی ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اس کا بھی یہاں پہ ذکر فرمائے. اگلی آیت میں فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی حرمت کو پامال مت کرو، ان کے احترام کے خلاف مت جاؤ. اللہ کے شاعر کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں کہ جن کا دین سے تعلق جو ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے اذان ہے، جیسے وضو ہے، عید کی نماز ہے، یہ تمام جو ہے وہ کیا ہیں، شاعر اللہ ہے، حج ہے، بیت اللہ ہے، یہ سب شاعر اللہ کہلاتے ہیں، اور ان کی تعظیم جو ہے وہ لازمی ہے. اگر ان کی تعظیم میں کوئی کمی کی جا رہی ہو تو یہ کیا ہے، بڑی ہی خطرناک چیز ہے. اسی آیت کے اندر آگے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. عجیب قرآن کریم کا سبق ہے. ہم دیکھیں کہ لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صحابہ کرام کو مسجد حرام میں عمرہ کرنے سے روک دیا، نماز پڑھنے سے روک دیا. اگر انسان جو ہے وہ جذباتی ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب ان سے کبھی نہیں بنے گی ہماری، کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ تو کبھی خیر خواہی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم فرما رہا نہیں، ایسا نہیں ہے. उन्होंने तुम्हें नमाज से या मस्जिद से रोका है, लेकिन ये चीज तुम्हारे दिल में इनकी नफरत ना पैदा करे और उस नफरत की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तुम हद से तजावुज करने जाओ लग जाओ। वला यजरिमन्नकुम, तुम्हें ना उभारे शनआन कौमिन, किसी कौम की नफरत, अन सद्दूकुम अनिल मस्जिद हराम, इस वजह से कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका। किस पर ना उभारे, अन तअतदू, कि कहीं तुम क्या करने लगो, हद से तजावुज करने लगो, ये नहीं होना चाहिए। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा, नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ तआवुन करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, गुनाह के कामों में, सरकशी के कामों में एक दूसरे के साथ तआवुन मत करो। ये हमेशा जिंदगी भर जो है वो हमें क्या करना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए कि तआवुन की बुनियाद क्या होगी, किसी के साथ तआवुन की बुनियाद क्या होनी चाहिए, नेकी। अच्छा काम है, जनाब हम आपके साथ हैं, जो भी अच्छा काम है हम उसमें क्या है, आपके साथ हैं। गलत काम है, नहीं जनाब, आप हमारे जितने भी क्या हो, करीबी हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे क्या हो, ताल्लुकदार हो, पड़ोसी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो गलत काम है तो उसमें माजरत के साथ हम आपके साथ तआवुन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया, वला तआवुनु अलल इस्मि वल उदवान, ने गुनाह के काम में और सरकशी के कामों में तआवुन मत करो। हाँ, नेकी के काम के अंदर क्या करना चाहिए, तआवुन करना चाहिए। तआवुनु अलल बिर्रि वत्तक्वा, नेकी के काम में, तकवा के कामों में क्या करना चाहिए, तआवुन करना चाहिए। और बल्कि इस रमज़ान के अंदर जो है, हम में से हर एक की एक हैसियत उम्मती की है ना, हमारे मुख्तलिफ रोल्स हैं जो हम में से हर एक प्ले कर रहा है। एक तो हमारी एक अपनी ज़ात के साथ हमारे कमिटमेंट्स हैं, एक हमारी अपनी फैमिली के साथ कमिटमेंट्स हैं, कुछ हमारे वर्क रिलेटेड जो है, जॉब रिलेटेड जो है कमिटमेंट्स हैं, और एक हमारी उम्मती की भी हैसियत है। उम्मती की हैसियत से हमें खैर के किसी ना किसी काम में जरूर शिरकत करनी चाहिए। कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा देखना चाहिए जो पहले से हो रहे हैं, या तो उनमें हम शरीक हो जाए, या अगर पहले से कोई जो हो रहे हैं उन पर इत्मीनान नहीं है तो अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दें। वो प्रोजेक्ट जो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई खैर के काम के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, तआवुन शामिल होना चाहिए हमेशा। उसके बाद अल्लाह सुबहान व तआला ने बयान फरमाया कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार जानवर तुम्हारे लिए हराम है। यानी जिसको ज़बह ना किया गया हो, खुद ब खुद मर गया हो, उसको मुर्दार कहा जाता है। अगर गाय खुद ब खुद मर गई, बकरी खुद ब खुद मर गई, मुर्गी खुद ब खुद मर गई, तो अब उसको खाना जायज नहीं है। हाँ, ज़बह कर दिया गया उसके मरने से पहले पहले तो फिर जायज होगा। इसी तरीके से वद्दम, तुम्हारे लिए खून हराम है। खून को खाना पीना, उसकी खरीदो फरोख सब हराम है, नाजायज है। ये जो ब्लड बैंक्स वगैरह जो चार्ज करते हैं तो आपको बताते हैं, लिखा हुआ होता है बाजू का तौर पर कि खून के कोई पैसे नहीं है, लिखा हुआ देखा होगा आपने। ये तो किसके पैसे लिए जा रहे होते हैं, उस क्या कहते हैं, बैग के, उस बैग के पैसे लिए जा रहे होते हैं और उसको महफूज करने के पैसे लिए जा रहे होते हैं। बाकी खून की खरीदो फरोख्त इस्लामी ममालिक के अंदर जायज़ नहीं होती, क्योंकि कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पे क्या करार दिया है, इसको हराम करार दिया है। इसी तरीके से खिंजीर के गोश को, इसी तरीके से जो चीज़ गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह की गई हो, इसी तरीके से वो जानवर जो दम घुटने से मर गया हो, या जो है क्या कहते हैं, ऊंचाई से गिर गया हो, या आपस में सींग लड़ा के जो है वो मर गए हो जानवर, और इसी तरीके से जिसको जो है वो शिकारी कुत्ते वगैरह ने खा लिया हो, तो उसको इस्तेमाल करना जायज नहीं है। इसी तरीके से जो बुतों के लिए ज़बह किए गए हो, और क्या कहते हैं, पिछले ज़मानों के अंदर वहाँ पे तीरों के ज़रिए से कुछ हिस्से विस्से कर दिए जाते थे जो नाजायज़ होते थे, वो होते तो ज़ालिकुम फिस्क, ये जो है वो नाजायज़ है। अल्यौम यईसा अल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, काफिर अब तुम्हारे दीन से तो जो है वो मायूस हो चुके हैं। फ़ला तख़शौहुम वख़्शौनी, तुम उनसे मत डरो, मुझसे डरो। اليوم اكملت لكم دينكم, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। واتممت عليكم نعمتي, और अपनी नियामत को तुम पर ताम कर दिया है। ورضيت لكم الاسلام دينا, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद किया है। ये वो आयत करीमा है जिसके बारे में एक यहूदी ने एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनु के सामने कहा के अमीरुल मोमिनीन, अगर ऐसी आयत हमारे पास होती ना, हमारे उसमें नाजिल होती, तो हम उस दिन ईद मनाते। अगर ये आयत हमारे पास नाजिल होती ना, तो हम उस दिन ईद मनाते। क्यों? इस वजह से कि ये आयत ये ऐलान कर रही है कि तुम्हारा दीन ताम है, मुकम्मल है। तौरात में कहीं ये ऐलान नहीं है कि तुम्हारी तौरात जो है वो मुकम्मल है। हाँ, इस कुरान करीम के अंदर क्या ये ऐलान है कि दीन तुम्हारा, इस्लाम जो है वो क्या है, मुकम्मल है। तो تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ آیت کون سے دن اور کس وقت نازل ہوئی تھی, یہ جمعے کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا. تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ یہ تو پہلے ہی سے ہمارے لیے عید ہے, وہ تو پہلے ہی سے ہمارے لیے عید ہے, ہمیں عید منانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, پہلے ہی سے وہ کیا ہمارے لیے عید ہے. لیکن اس سے اس آیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اس دین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شامل فرمایا ہے بغیر ہماری اپنی کسی کوشش کے, کہ جس دین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین مکمل ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم, لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوتا ہوں میں, مفہوم جو ہوتا ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. وطعامکم حل لہم, اور تمہارا ذبح کیا ہوا ان کے لیے حلال ہے. عام جو کھانے ہوتے ہیں, جو سبزیاں ہیں, سبزی مسلمان نے بنائی ہو یا کافر نے بنائی ہو حلال ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, مچھلی مسلمان نے بنائی ہو یا کافر نے بنائی ہو حلال ہے, سب کو معلوم ہے. لیکن وہ جانور جن کو ذبح کر کے مسلمان استعمال کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کافر نے ذبح کیا ہو تو کیا حکم ہے. تو اگر عام کسی کافر نے ذبح کیا ہو تو وہ تو جائز نہیں ہے, اس کو نہیں کھا سکتا مسلمان. لیکن کوئی اہل کتاب ہو, اہل کتاب سے مراد وہ یہودی یا وہ عیسائی جو کم از کم ان عقائد پر ہے جن عقائد پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہودی عیسائی تھا, ان عقائد پر ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی عیسائی کے عقائد تھے. اگر وہ اس پہ بھی نہیں ہے, بس صرف نام یہودی یا عیسائی کا ہے, تو وہ پھر یہودی عیسائی نہیں ہے, پھر وہ داری ہے, وہ داری ہے, ملحد ہے. تو ملحد کا ذبیحہ تو حلال نہیں ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی اہل کتاب میں سے ایسا ہو جو واقعتاً ان عقائد پہ کھڑا ہوا ہو, تو آج بھی اس کا ذبح کردہ کیا ہوگا, حلال ہوگا. بات کو پوری طرح سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے, کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور غلط استعمال نہ ہو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, تمہارے لیے حلال کی اللہ تعالیٰ نے پاک باز عورتیں اہل کتاب کی, یعنی اہل کتاب میں سے کسی خاتون اگر وہ پاکیزہ صفت ہو تو اس سے ایک مسلمان شادی کر سکتا ہے, یہودی یا عیسائی عورت سے ایک مسلمان شادی کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ فاحشہ عورت نہ ہو, بدکار عورت نہ ہو, تو اس سے مسلمان جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو, وایدیکم اپنے ہاتھوں کو دھو لو, الى المرافق کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم اپنے سروں پر مسح کر لو, وارجلکم الى الکعبین اور اپنے پیروں کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو لو. یہ وضو کے فرائض بیان فرمائے. سب جانتے ہیں کہ وضو کے چار فرض ہیں, چہرے کو دھونا, ہاتھوں کو دھونا, پاؤں کو دھونا اور سر کا مسا کرنا, وہ اس آیت کریمہ سے ڈرائیو ہوتا ہے. وَإِن كُنتُم جُنُوبًا, اور اگر تم غسل کی حاجت میں ہو, ناپاک ہو اگر تم, فَطَّہَّرُوا, تو پھر بہت اہتمام سے جو ہے وہ پاکی حاصل کرو, یعنی غسل کرو. اور ناپاکی جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے غسل انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے, وہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہو تو ناپاک ہو جاتا ہے انسان, غسل کرنا پڑتا ہے. یا خواتین کے لیے جو ہے وہ مینسس کے ختم پر جو ہے وہ غسل کرنا پڑتا ہے, اسی طریقے سے بچے کی ولادت کے بعد خون کے ختم ہونے پر جو ہے وہ غسل کرنا پڑتا ہے. یہ تین صورتیں ہیں کہ جب انسان کے لیے غسل فرض ہو جاتا ہے, غسل کے بغیر جو ہے وہ پھر پاکی نہیں ہوتی ہے. پھر آگے اسی کے اندر جو ہے وہ تیمم کا بھی حکم کر بیان فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے, پانی پر قدرت نہ ہو, تو تیمم کیا جا سکتا ہے. پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ایسا بیمار ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری لمبے عرصے تک چلے گی, یا ایسا بیمار ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو خدا نہ خواستہ ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے, ہاتھ بالکل ہی بفلوج ہو جائے گا, کام ہی نہیں کرے گا اس کے بعد, تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے, پانی کو چھوڑ سکتا ہے غسل کی صورت میں. اسی رکوع کے اندر پھر یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی نفرت تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف چھوڑ دو. اعدلوا, ہمیشہ کیا کرو, انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی, انصاف کرنا ہی جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بنی اسرائیل سے لیے جانے والے ایک عہد کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا, ان کے اندر 12 جو ہے وہ سردار بنائے. وَقَالَ اللَّهُ, اللہ نے یہ فرمایا, اِنِّي مَعَكُمْ, میں تمہارے ساتھ ہوں. شرط کیا ہے؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ, تم نماز قائم کرو, وآتیتم الزکا, زکات ادا کرو, وآمنتم برسلی, میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ, وعزرتموہم, ان کی مدد کرو, وأقرضتم اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض حسن دو, پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور میں تمہیں ان جنات میں, ان باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, تم میں سے جو اس کے بعد انکار کرے گا, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, ان کی طرف سے یہ عہد توڑ دینے کی وجہ سے, لَعَنَّاهُمْ, ہم نے ان پر لعنت کی. جب عہد کو توڑ دیا, اس پر عمل نہیں کیا, تو اللہ کی طرف سے لعنت آئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ سنانا چاہ رہا ہوں. وجعلنا قلوبهم قاسية, ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. دلوں کی سختی جو ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی انسان کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ جنت جہنم کے تذکرے سے بھی اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو, کسی کی تکلیف دیکھ کر بھی اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو, تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے. سختی کی وجہ سے بعض اوقات یہ سختی نتیجہ ہوتی ہے کسی بہت بڑے گناہ کا, اس کا وبال ہوتی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کے دل میں سختی ہو, تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں کیا آ گئی ہے, سختی آ گئی ہے. ایک مسکنسیپشن ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ کافر نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, اہل کتاب جو ہے وہ کافر نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم نے ان کو الگ سے اہل کتاب فرمایا ہے. ایک طرف جو ہے وہ کافروں کا تذکرہ, دوسری طرف اہل کتاب کا لفظ الگ سے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کافر قرار نہیں دیتا, انہیں اہل کتاب قرار دیتا ہے. لیکن یہ غلط فہمی, محض غلط فہمی ہے. قرآن کریم ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ کافر قرار دیتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہی ہے. یہ اہل کتابی کا تو عقیدہ تھا اس زمانے کے. اس زمانے کے اہل کتابی تو یہ عقیدہ رکھتے تھے, جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں. تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اہل کتاب کافر نہیں ہے. اہل کتاب ان کا ایک امتیازی, دیگر کافروں کے مقابلے میں ایک امتیازی بات ہے ان کے اندر کہ وہ کتاب کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں. بس اتنا ہے. اہل کتاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر جو کیفیت ہماری آج کل بنی ہوئی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, پکے ٹھکے جنتی ہیں, یہ کیفیت کسی زمانے میں یہودیوں عیسائیوں کی تھی کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ, کہ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں اور یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں, بڑے چہیتے ہیں, ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں, بڑے چہیتے ہیں. قل فلما یعذبکم بذنوبکم, تو آپ پوچھئے کہ پھر یہ تمہارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ عذاب کیوں دیتے ہیں؟ بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں سے چند انسان ہو. اور ہمیں بھی اپنا دماغ یہی بنانا چاہیے کہ ہم بھی چند انسان ہی ہیں. اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ہم بھی کیا ہیں؟ چند انسان ہی ہیں. اچھے یا برے ہم اپنے اعمال سے بنیں گے. صرف مسلمان کے نام کی وجہ سے کام نہیں چلے گا. حدیث شریف میں بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ من بطع به عمل لم یسرع به نسبه کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں کہ بس ہم سید ہیں اور یہی کافی ہے, باقی دنیا جہان کی برائی کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ صرف نسب سے کچھ نہیں چلے گا, صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ میں مسلمان ہوں. عمل کو چیک کیا جائے گا. اگر اعمال مسلمانوں والے ہوں گے تو کام بنے گا, اگر اعمال مسلمانوں والے نہیں ہوں گے تو اس سے کام نہیں بنے گا. یہودی بھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بڑے چہیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بھائی, چہیتا پن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عمل پہ بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ نہ جہنمی ہے نہ جنتی ہے. عمل سے یا تو وہ جہنمی بنے گا، عمل سے یا تو وہ کیا بنے گا، جنتی بنے گا. تو اعمال کی طرف ہمیں جو ہے وہ اپنے توجہ دینا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بدتمیزی کو ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ عمالقہ جو اس زمانے کی ایک بڑی زبردست قسم کی قوم تھی ان سے لڑائی کا حکم دیا گیا، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ نہیں جناب، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. بہت زیادہ جب کچھ لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، تو کہنے لگے، یعنی اتنی بڑی بدتمیزی کی، کہنے لگے فذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ دونوں لڑ لیں، انہا ہاؤنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ احسانات، احسانات پہ احسانات. کہاں تو فرعون کی غلامی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آزادی عطا فرمائی اور کیا کہتے ہیں بہترین زندگی عطا فرمائی، اوپر سے جو ہے وہ ان کا یہ حال کہ یہ صاف دو ٹکے کا جواب دے دیا کہ آپ چلے جائیں اور آپ کا رب چلے جائیں، ہم تو کیا ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. جب ایک موقع پر لڑائی کی نوبت آئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صحابہ کرام نے انصار نے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کو ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی قوم نے کہا تھا، ہم تو آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، آپ پریشان مت ہو. تو یہی بات ہے کہ یہ بدتمیز قسم کے لوگ تھے، یہودی جو ہے وہ بدتمیز قسم کے لوگ تھے، صاف صاف کہہ دیا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ لوگ جا کے لڑ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ رب لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب، میرے تو اپنے اوپر اختیار چلتا ہے، میرے بھائی کے اوپر اختیار چلتا ہے، باقی تو کسی کے اوپر میرا اختیار چلتا نہیں ہے. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور ان ناشکر گزاروں اور یہ فاسق لوگوں کے درمیان آپ تفریق فرما دیجئے. قال، اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، سزا دی، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، جس جگہ پر تھے، جس میدان میں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میدان اب ان کے لیے 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا. 40 سال تک کے لیے حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یتیہون فی الارض، یہاں پہ گھومتے رہیں گے، چکر کاٹتے رہیں گے، جان نہیں چھوٹے گی اس سے. چالیس سال کے لیے وہاں پہ قید ہو گئے، یعنی آزاد بھی ہیں اور قید بھی ہیں، کھلی جیل جس کو کہتے ہیں نا، کھلی جیل. اللہ تعالیٰ کی جیل جو ہے وہ ایسی تھی کہ گھومتے رہتے تھے لیکن اس سے نکل نہیں پاتے تھے. 40 سال تک ایک جگہ پر رہے وہ، یعنی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر کئی سارے لوگ انتقال کر گئے، اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کے اوپر احسانات بہت، یہودیوں کے اوپر بہت اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے روایات سے کہ اس جگہ پر بھی اللہ نے احسانات فرمائے، یعنی سزا کے دوران بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسانات فرمائے، کھانے کا انتظام فرما دیا، کپڑوں کا ایسا انتظام فرما دیا کہ جو کپڑے بچے کو پہنائے گئے ہیں بچے کے ساتھ ساتھ وہی بڑے ہو رہے ہیں کپڑے، مزید کپڑے جو ہے وہ پہنانے کی ضرورت نہیں ہو رہی. یہ سارے بادلوں کا سایہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، یہ سب ساتھ ساتھ اس کے باوجود چل رہا ہے، لیکن یہودی جو ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا، اگلے رکوع کی پہلی آیت میں، کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا برحق انداز سے. کیا قصہ ہے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی پیش کی دونوں نے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. تو جس کی طرف سے قبول نہیں کی گئی، قالا، وہ کہنے لگا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو تمہیں قتل کر ڈالوں گا، یہ تو میرے ساتھ کیا ہے، میری بے عزتی ہے کہ تمہاری جو ہے وہ عبادت قبول ہو گئی، میری عبادت قبول نہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، یہ صرف ہمارے لیے، پچھلی قوموں میں ایسا نہیں تھا. پچھلی قوموں میں تو یہ تھا کہ جو قربانی وہ کرتے تھے اس کو کسی اونچی جگہ پہ جا کے رکھ دیا جاتا تھا، اور اگر وہ قبول ہوتی تھی تو ایک آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی، اور اگر قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ وہیں پڑی رہ جاتی تھی. یعنی یہ بھی سامنے آ جاتا تھا کہ کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی. آج تو مزے ہے نا، قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، سب چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا، جس کی قبول نہیں ہوتی تھی اس کی پڑی رہ جاتی تھی، جو جس کی قبول ہوتی تھی اس کو آ کے آگ جلا دیتی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کی قربانی کو آگ نے آ کے جلا دیا، دوسری کو نہیں جلایا۔ تو جس کی قربانی کو نہیں جلایا تھا، اصل میں روایات میں تفصیل آتی ہے کہ جو جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اس نے بہترین قسم کی قربانی پیش کی تھی، اور جس کی قربانی کو قبول نہیں کیا تھا اس نے انتہائی قسم کی ادنا کوالٹی کی چیز جو ہے وہ لا کے رکھی تھی، اور نیت اس کی صحیح نہیں تھی تو قبول نہیں کی گئی۔ اب جب اس کو بے عزتی محسوس ہوئی تو کہنے لگا کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ سامنے سے اس نے کیا جواب دیا؟ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں متقیوں کی طرف سے، اپنے آپ کو متقی قرار نہیں دیا، اصول بیان فرمایا۔ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی طرف سے جو چیز پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اور ساتھ میں یہ فرمایا، لئن بسطت الی یدک، اگر تم میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، لتقتلنی، کہ مجھے قتل کر دو، ما انا بباسطی یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لاقتلک، کہ تمہیں قتل کروں۔ تم اگر قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اب دیکھیے، بعض جگہوں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، حدیث کے طور پر ہے یا کسی کے بزرگ کا قول ہے، تھوڑا سا تردد ہے مجھے، تو ہمیشہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اس بیٹے کی طرح ہونا جس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میں نہیں ماروں گا۔ ایسے بننا، ایسے نہیں بننا کہ میں تمہیں ماروں گا، اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا، بچانا۔ بہرحال، فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے اس کو اچھا کر کے دکھایا، قتل اخیه، اپنے بھائی کا قتل، فقتلو، اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں جو لفظ ہے نا، فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے اس کو اس برائی میں مبتلا کر دیا، بھائی کے قتل میں مبتلا کر دیا۔ یہ اس لفظ کو خصوصی طور پہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جب شیاطین کو قید کر دیا تو وہ انسانوں کو وسوسہ نہیں ڈال سکتے ہیں، گناہوں پر نہیں کھڑا کر سکتے، پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں رمضان میں، پھر ہم سے گناہ کیوں ہو جاتا ہے، سوال ہے نا۔ گناہ تو آج کل بھی ہم سے ہو جاتا ہے، رمضان میں بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ شیاطین تو کیا ہے، قید ہے۔ تو یہ کون کرواتا ہے؟ یہ ہمارا نفس کرواتا ہے، یہ ہمارا نفس کرواتا ہے۔ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک اس کا نفس اور دوسرا اس شیطان۔ نفس بھی کم نہیں ہے شیطان سے، بلکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ شیطان سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے نفس۔ تو یہ اس نفس کو تھوڑا کچلنا پڑتا ہے، اس نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ کیسے کچلنا پڑتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر اپنے نفس کو جو ہے وہ تھوڑا کچلنا پڑتا ہے، کیونکہ نفس کے جو دھوکے ہوتے ہیں وہ انسان کو بعض اوقات خود سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ کوئی اللہ والے کے پاس ہو تو وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ جناب یہ تو تمہارے نفس کا دھوکا ہے۔ کسی بزرگ کے پاس جو ہے وہ ایک صاحب گئے اور وہاں رہنے لگے اور اصلاح کے لیے درخواست کی کہ میری اصلاح فرما دیجئے۔ تو ان کو یہ حکم دیا کہ جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں نا تو ان کی جوتیاں سیدھی کر دیا کرو۔ تو انہوں نے جوتیاں سیدھی کرنا شروع کر دی۔ چند دن کے بعد جو ہے نا نفس نے اسی کام کو ان کے لیے مزین کر دیا کہ دیکھو تم کتنے اچھے آدمی ہو، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے، اس کے اندر بھی پھنسا دیا۔ تو یہ نفس اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے حملے سے انسان کو محفوظ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو اس کو بتائے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، تمہارے اوپر نفس کا حملہ ہو رہا ہے اور اس سے اپنے آپ کو کیا کرو، بچاؤ۔ تو توجہ اس طرف دلانا مقصد ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی کیا کرتے رہنا چاہیے، فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں اس کے کسی حملے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ بہرحال اس نے جو ہے وہ قتل تو کر دیا، یہ پہلا قتل تھا کائنات کا، اس دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا، قتل تو کر دیا، اس کا میں کیا کروں، اس ڈیڈ باڈی کا کیا کروں میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا और दो कौवों को भेजा वो आपस में लड़ रहे, तो उसमें से एक मर गया और उस दूसरे कौवे ने जो है वो उसको दफन किया उसके सामने। तो अब उसके दिमाग में आया कि ये तो मुझसे तो ये कौवा बेहतर है कि उसको इतना तो पता है कि कौवे को दफन कैसे करना है। इस तरह से दफन का इंतजाम क्या किया अल्लाह ताला ने उसको सिखाया। फबअसल्लाहु गुराबन, अल्लाह ने कौवे को भेजा यबहसु फिल अर्ज़, जो जमीन के अंदर जो है वो तलाश कर रहा था, लियुरियाहु, कि उसको बतलाए कैफ युवारी सौअत अखी, के वो अपने भाई की डेड बॉडी को कैसे क्या करे छुपाए। قَالَ कहने लगा या वैलता, हाय अफसोस, अजस्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब, मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका, मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका। फ़ुवारी सौअत अखी, के अपने भाई की डेड बॉडी को क्या कर देता, मैं छुपा देता। फ़अस्बह मिन नादिमीन, उसे इस पर क्या होने लगा, अफसोस होने लगा। अपनी गलती पर अफसोस नहीं था, ये ना समझा जाए कि उसको अपने गुनाह पे अफसोस था, उसे इस बात पे अफसोस था कि हाय मेरी इतनी भी अकल नहीं है कि कौवे जितनी मुझे अकल हो, ये मतलब है। आगे फरमाया कि मिन अजल ज़ालिक, इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये फैसला किया, कतबना आला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल को जो है ये फैसला किया उनके बारे में कि अन्नहु मन कतल नफ्सम बगैर नफ्सिन, जो किसी का कत्ल करेगा बगैर किसी जुर्म के, औ फसादिन, या बगैर किसी फसाद के, फिल अर्ज़, ज़मीन में, फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत ही को कत्ल कर दिया। एक जान ले लेना बगैर किसी जुर्म के ऐसा है जैसा कि तमाम इंसानों को कत्ल कर देना। वमन अहयाहा, और जो किसी एक जान को बचाता है, फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया, तो ऐसा है जैसा कि उसने पूरी इंसानियत को क्या किया, बचाया। शर्त यही है कि बुनियादी बात यही है कि नाहक कत्ल नहीं होना चाहिए, नाहक कत्ल जो है ये बहुत बड़ा जुर्म है। फिर अगली आयत के अंदर अल्लाह सुबहानहु तआला ने डाके की सजा बयान फरमाई है कि अगर कोई डाका मारे तो उसका क्या, उसकी क्या सजा है। फरमाया कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं, वो यसाउन फिल अर्ज़ फसादा, ज़मीन में फसाद मचाते हैं, उनका बदला यह है, अय्युक़त्तलू, कि उन्हें कत्ल किया जाए, और युसल्लबू, या उन्हें सूली दे दी जाए, और तुक़त्ता अय्दीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ, या उनके दायां हाथ और बायां पैर, या बायां हाथ और दायां पैर काट दिया जाए, और युनफ़ मिन अल-अर्ज़, या उन्हें जिला वतन कर दिया जाए। ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا, ये दुनिया में उनके लिए रुसवाई है, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। ये बड़ी खतरनाक सजा है डाके की, इस वजह से कि डाका जो है ये चोरी का डबल जुर्म है। चोरी के अंदर जो है उसमें भी किसी का माल लिया जाता है और डाके के अंदर भी किसी का माल लिया जाता है, लेकिन चोरी में खौफ की फिजा तारी नहीं की जाती, डाके के अंदर लोगों पर खौफ की फिजा तारी होती है। आप किसी से सुन लीजिए, कोई बताए कि जनाब मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे साथ स्नैचिंग हो गई, 10 दिन तक दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे, परेशान रहेंगे कि इस जगह पे ऐसा हुआ था, कहीं हमारे साथ ना हो जाए। और एक ये कि भाई फलां आदमी के यहाँ चोरी हो गई, तो वो सोचता है कि इसकी कोई गलती होगी, जब भी हो गई क्यों ध्यान नहीं रखा चीज़ का अपने, इसी वजह से चोरी हो गई होगी। मस्जिद के अंदर चप्पल चोरी हो गई, क्यों भाई ऐसी जगह पर रखी थी कि जहाँ से आसानी से कोई उठा के ले जाए, इस तरह का होता है ना जहन के अंदर बात होती है। तो डाके के अंदर जो है ये जुर्म डबल हो जाता है, और मुसलमान माशरे के अंदर खौफ की फिजा तारी करना ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, बहुत अहम बात है, इसको जहन में रखिएगा। मुस्लिम माशरे के अंदर खौफ की फिजा को तारी करना कि लोग जो है वो खौफजदा हों, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो ये जो बाज़ोकात अफवाहों का बाजार गर्म होता है ना, इसमें अपना हिस्सा हरगिज ना डाला करें। कोई खबर आ गई, कोई मैसेज आ गया, कोई बात आ गई, उसको फॉरवर्ड करने से अपने आप को क्या करें, बचाएं। पूरी तहकीक होनी चाहिए पहले, वरना क्या होगा, खौफ की फिजा तारी हो जाएगी, और ये खौफ की फिजा तारी करने में हमारा हिस्सा नहीं पड़ना चाहिए, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं फरमाते हैं। यहाँ तक आज कुरान करीम तरावी के अंदर पढ़ा गया। अल्लाह सुबहानहु व तआला कुरान करीम के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत फरमाए। اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرما دیجئے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے یا اللہ اس رمضان میں جن لوگوں کو آپ جہنم سے آزاد فرمائیں گے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کی بھی کامل مغفرت فرما دیجئے یا اللہ رمضان کی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ان اوقات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہر ہر منٹ کو تول تول کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں یا اللہ سب کے تمام جائز حاجت و مرادوں کو پورا فرما دیجئے یا اللہ ہماری بھی تمام جائز حاجت و مرادوں کو پورا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین